أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين مؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ايمان والو الله سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس نے عظیم کامیابی حاصل کی ہے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. بے شک ہم نے آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، لیکن ان سب نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو برداشت کر لیا. بے شک انسان بڑا ظالم بڑا جاہل ہے. بے شک انسان بڑا ظالم بڑا جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ مفہوم جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 70, 71, 72 اور 73، اور انہی آیات پر سورۃ الاحزاب الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اور سورۃ الاحزاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی تو آگے سورۃ السبا شروع ہوگی. تو یہ آیات جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات ہیں. ان آیات میں سے جو پہلی دو آیتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں. پہلا حکم ہے اللہ سے ڈرنے کا، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی کوتاہی سے، اپنی خیانت سے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا حکم یہ دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرتے رہو یعنی اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ مشفق ہے. تو وہ ڈرنا اصل میں اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہوتا, بلکہ اپنے اعمال کے نتیجے سے ڈرنا ہوتا ہے کہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں, اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے قریب کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو عذاب آنے والا ہے اس سے ڈرنا یہ مراد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جگہ جگہ قرآن میں حکم دیا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں, ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو اس لیے آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. تو اب پتہ نہیں ہمارے آپ کے ذہنوں میں کیا ہوگا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو آسمان پہ اڑتے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن قرآن مجید نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اسی لیے ولی اللہ بننے کا نسخہ بہت آسان ہے. اگر آپ اولیاء اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آسان ہے کہ آدمی ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتا رہے, ظاہراً بھی باطناً بھی. بس وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے, چاہے کپڑے سفید پہنے ہوں چاہے نیلے پہنے ہوں, ٹوپی پھول والی ہو یا بغیر پھول کے ہو, کچھ فرق نہیں پڑتا. اصل جو چیز ہے وہ ایمان اور تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی پہلا حکم دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے رہو. وقولوا قولا سدیدا, اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سیدھی بات کہا کرو. وقولوا اور کہو قولا سدیدا, سیدھی بات. اور یہ عجیب حکم ہے کہ ہمیشہ آدمی کو سیدھی یعنی صاف اور سچی بات کہنی چاہیے. سیدھی کا مطلب ہے کہ بات سچی بھی ہو اور صاف صاف ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سچی بات نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں یا جناب اس کو گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو وہ سیدھی بات نہ ہوئی, بات سچی بھی ہونی چاہیے اور صاف صاف ہونی چاہیے تاکہ دوسرا آدمی بھی اس کا صحیح مطلب لے, آپ بھی اس کا صحیح مطلب لیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اور سیدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سیدھی بات جس سے آپ کی دنیا بھی درست ہو جائے, آخرت بھی درست ہو جائے. اور ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں حقوق العباد کے اندر پیدا ہوتی ہیں, ساس یا بہو کی لڑائی ہے, شوہر بیوی کی لڑائی ہے, رشتے دار بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے, اور جناب ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں, وہ عام طور سے زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ آدمی صاف ستھری بات نہیں کرتا. اور ظاہر ہے کہ جب صاف ستھری بات نہیں ہوگی, جھوٹ بولیں گے آپ یا الجھا کے بات کریں گے, صاف ستھری بات نہیں کریں گے, تو آپس میں پھر عداوتیں پیدا ہوں گی اور طرح طرح کی جناب نفرتیں پیدا ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جب خطبہ دیا جاتا ہے, آپ دلہا بنے بیٹھے ہوتے ہیں, عورت جو ہے آپ کی بیوی دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے, اس وقت میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے تیسری آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی صاف اور سچی بات کہو. اور آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، جب تم اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی اور صاف بات سچی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو نکاح کے موقع پر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے آپ ہر کام کرتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تو آپ نے خطبہ نکاح میں جو یہ تین آیتیں پڑھی، تو اس میں یہ جو تیسری آیت ہے تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر نکاح کو کامیاب بنانا ہے تو شوہر اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اور ساس اور سسر کی اور جناب ساس کی اور بہو کی اور نندوں کی کہ وہ صاف صاف سیدھی بات کریں. اگر بات جھوٹی ہوگی شوہر کا بیوی پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، بیوی کا شوہر پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، ساس کا بہو پر سے، بہو کا ساس پر سے. اور اگر الجھا کے بات کریں گے تو اس سے بھی طرح طرح کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صاف بات نہیں کرتے، گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی بری عادت ہے، خراب عادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑا ذہین بنایا ہے. کوئی آدمی صاف ستھری آپ سے بات کرے گا تو آپ کو خیال ہوگا کہ یہ آدمی سچی بات کر رہا ہے، اگرچہ آپ اسے نہ کہیں لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے نا صاف ستھرا آدمی ہے. اور اگر کوئی چکر دے کے بات کر رہا ہو تو وہ تو چکر دیتا رہے گا اور آپ چپ بھی رہیں گے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی چکر باز ہے، کوئی چکر دے کے بات کر رہا ہے. تو بات بھی اس نے کہی، چکر بھی دینے کی کوشش کی، دوسرا چکر میں بھی نہ آیا، اور جناب آپس کے تعلقات خراب ہو گئے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بات سیدھی نہیں کہتے، صاف ستھری بات نہیں کہتے. حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ کے اگر آدمی ملفوظات پڑھے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ بہت ناراض ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ آدمی صاف بات نہیں کرتا، الجھا کے بات کرتا ہے. تو حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی الجھا کے بات کیوں کر رہے ہو، صاف صاف بات کر دو، صاف صاف بات کر دو، یہی قرآن مجید کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آدمی جب بات کرے تو سیدھی اور سچی بات کرے. سدید کہتے ہیں بالکل سیدھی کو، قول سدید، سہم سدید، تیر جو ہے وہ بالکل سیدھا ہوگا تو نشانے پہ جا کے لگے گا، اور ذرا سا تیر ٹیڑھا ہوا تو آپ ماریں گے کہیں، نشانہ کسی کا لیں گے اور جائے گا وہ کہیں اور، کیونکہ ٹیڑھا تیر ہے. بالکل یہی بات ہے کہ اگر آپ جو بات منہ سے نکال رہے ہیں وہ سیدھی ہے، سچی ہے، تو وہ مؤثر بھی ہوگی اور جا کے ٹھیک نشانے پر لگے گی، اور اس کے دنیا میں بھی آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سیدھی سچی بات کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ جتنی ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں اور گھریلو پریشانیاں ہیں اور رشتہ داروں کی الجھنیں ہیں، عداوتیں ہیں، یہ ساری پیدا ہوتی ہیں بات کو الجھانے سے اور چکر دے کے بات کرنے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، سیدھی یعنی صاف سچی، سیدھی کا مطلب صاف سچی، سیدھی بات کرو، صاف سچی بات کرو. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا، حضرت تعویذ دے دو، اول تو آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، فرماتے بھائی کھڑے کیوں، بیٹھ جاؤ، سر پہ کیوں کھڑے ہو، سارے بیٹھے میں تم بھی بیٹھ جاؤ. حضرت تعویذ چاہیے. اچھا بھائی کس چیز کا تعویذ چاہیے؟ جی جی حفاظت کا. کس کی حفاظت کا؟ جی جانور کی حفاظت کا. اب یہی بات تین چار سوال میں اس نے حل کی. یہی بات شروع میں بھی کہہ سکتا تھا کہ حضرت جانور کی حفاظت کا ایک تعویذ چاہیے جس وقت آپ کو آسانی ہو دے دیجیے گا. یہ بات طریقے سے کہہ دیتا تو اتنا سوال جواب اور وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا. تو آدمی بات کرے تو سیدھی سچی صاف بات کرے, اس کی بڑی راحت ہے. اور سیدھی صاف سچی بات کرنے سے وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو تھوڑی سی ناگواری ہو کہ اس نے بالکل ہی سیدھی اور صاف سچی بات کر دی, لیکن پھر آئندہ کے لیے آپ کا اعتماد ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا اور وہ آپ کے اوپر اعتماد کرے گا کہ یہ آدمی سیدھی اور سچی بات کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں دو حکم دیے, ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو اور دوسرا یہ کہ سیدھی بات کہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولو قولا سدیدا, اور سیدھی بات کہو اور سیدھی بات کہتے رہو. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنا بڑا وعدہ ہے کہ صرف دو کام کر لو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور پیچھے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں سب معاف کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فقط فاز فوزا عظیما, وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اور اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق ماضی کا ترجمہ کریں, ترجمہ یہ ہوگا کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کر لی تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی. جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی, فقط فاز فوزا عظیما, تو اس نے اللہ رسول کی, جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ اس آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ سیدھی صاف سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو آیت نمبر 72 اور 73 ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے بہت پہلے کا تھا, اور یہی وہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا. اللہ نے زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا. تو یہ جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا, اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد سب کو جمع کیا, آسمانوں کو اور آسمانوں کے اندر جتنے فرشتے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب, جتنی زمینیں ہیں ان کو جمع کیا گیا, اس میں جناب جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو جمع کیا گیا, اور پہاڑ اور پہاڑوں کے میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ اور انسان کے ساتھ سب کو جمع کیا گیا. اور اللہ تعالی نے ان سب پر امانت پیش کی کہ تم لوگ, ہم تمہیں امانت دیتے ہیں, تم اس امانت کے مطابق جس جس کی وہ امانت ہے اس کو پہنچاؤ. اگر تم یہ امانت ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہر ایک کو, صاحب حق کو, اس کا حق پہنچا دو گے تو ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کریں گے. لیکن اگر تم نے ہر ایک کو یہ امانت نہ پہنچائی تو پھر جہنم کا عذاب تمہارے لیے ہے. جب یہ امانت اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات پر پیش کی, آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑ پر, تو جتنی چیزیں تھیں یہ سب پیچھے ہٹ گئیں، کہا کہ اے پروردگار ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے یہ. وہاں انسان بھی موجود تھا، انسان نے اللہ سبحانہ و تعالی کی تقدیر کے مطابق اس امانت کو اٹھانے کا اور اس امانت کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا، کہا کہ اے پروردگار میں یہ امانت ادا کروں گا، یعنی جس کا جو حق ہے وہ میں اس تک پہنچاؤں گا. یہ واقعہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، مگر خلیفۃ اللہ فی الارض بنانے سے پہلے. تو اس وہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. آیت پہلے سن لیجئے، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو برداشت کر لیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انه کان فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو جتنی چیزیں تھیں، جتنے آسمان زمین اور پہاڑ، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ سب اس امانت سے ڈر گئے کہ کام بہت مشکل ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ، اور انسان نے یہ امانت اٹھا لی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم بڑا جاہل ہے. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، یہ اس لیے تاکہ اللہ منافق مردوں منافق عورتوں کو عذاب دے. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، اور اللہ تعالی مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی توبہ کو قبول فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. اب یہ سمجھیے کہ اس میں لفظ آیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. اب یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا کہ امانت سے مراد خلافت ہے، کسی نے کہا یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض، کہ کون خلیفہ بنے گا میرا، اور کسی نے امانت سے تکلیف یعنی احکام تشریعیہ مراد لیے. لیکن آسان بات یہ ہے کہ آپ امانت سے امانت ہی مراد لو، بس امانت سے امانت ہی مراد لو. اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ نے اس کے مستحقین تک پہنچانی ہے. قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانات تک پہنچاؤ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات تک پہنچاؤ. اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے پاس امانت نہیں، جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. تو امانت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچایا جائے. دیکھیے، جب تک ہم نابالغ ہوتے ہیں اور بالغ نہیں ہوتے، ہمارے ذمے حقوق واجب نہیں ہوتے. لیکن جیسے ہی ہم بالغ ہو جاتے ہیں، عاقل ہو گئے، بالغ ہو گئے، اور اب ہمارے ذمے امانت آ جاتی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا کرو، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی حق ادا کرو، اولیاء اللہ کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، شادی کر لیے تو بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو، جو آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب، جو قریب میں بیٹھا ہے اس کا بھی حق ادا کرو، جو دور میں بیٹھا ہے اس کا بھی حق ادا کرو، جو قریب میں آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہے اس کا بھی حق ادا کرو، جو پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو، بھائی بہنوں کا بھی حق ادا کرو، تبلیغ کا بھی حق ادا کرو، جہاد کا بھی حق ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، گھر میں پرندے پالے ہوئے ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، بلی پالی ہوئی ہے اور باندھا ہوا ہے اس کا بھی حق ادا کرو، صبح سے شام تک آپ کو حقوق ادا کرنے، یہ ہے امانت پہنچانا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہی وہ خلافت ہے کہ جو جس کی وجہ سے انسان کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، جس جیسا جس کو دینا چاہیے جتنا دینا چاہیے اتنا دیتا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ جیسا جس کو جتنا دینا چاہیے اتنا دیتا ہے، بلکہ ایک ہی آدمی کے اندر جو چیز جتنی دینی چاہیے اتنا دیتا ہے، چنانچہ میں ہوں اب مجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، پھر اس رزق سے جتنے بال بڑھنے چاہیے اتنے بال بڑھتے ہیں، جتنے ناخون بڑھنے چاہیے اتنے ناخون بڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے غذا کھائی ہے اسے بس ناخون ہی بڑھتے چلے جائیں اور بال ختم ہوتے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا حق ادا کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے، اب اللہ کا نائب بھی کون ہوگا، وہی ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پائی جائے کہ وہ بھی ہر ایک کا حق ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے جو لوگ ہیں انسان ہیں یا مخلوقات ہیں ان کا حق براہ راست ادا نہیں فرماتے، بلکہ انسان کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ تم بچے کا حق ادا کرو، پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کو اور ان سب کو حق دیا جاتا ہے کہ حق ادا کرو، تو خلیفۃ اللہ بھی وہی بنے گا کہ جو ان سب کا حق ادا کرنے والا ہو، تو یہ بات آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر پیش کی گئی کہ ہم تمہیں امانتیں دیتے ہیں، تم امانت ہر ایک کو پہنچانا، تم ہمارے خلیفۃ اللہ نائب بن جاؤ، کہا جی ہم نہیں یہ کام کر سکتے، ہر ایک کو اس کا حق پہنچانا بہت مشکل ہے، وحملہ الانسان، انسان نے برداشت کر لیا کہ پروردگار سے کہا کہ پروردگار آپ یہ امانت دے رہے ہیں تو میں اس کو لے لوں گا اور ہر ایک کو اس کا حق دوں گا، انسان نے اس کو برداشت کر لیا، اس کو قرآن فرماتا ہے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، ان سب نے انکار کر دیا اس بوجھ کے اٹھانے سے، واشفقنا منها، اور سب کے سب اس امانت سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو برداشت کر لیا، اٹھا لیا، حمل کہتے ہیں بوجھ کو، انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا، انه کان ظلوما جهولا، بے شک انسان بہت ظالم بڑا جاہل ہے، عجیب قرآن مجید نے کہا انہو کانا ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے، ظالم تو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کا حق نہ ادا کرے، ظلم کا معنی کیا ہے، حق ادا نہ کرنا، باپ ظالم ہے، ماں ظالم ہے، شوہر ظالم ہے، حق ادا نہیں کرے گا تو ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان جو ہے بڑا ظالم ہے، جہولا بڑا جاہل ہے کہ اس نے اتنی بڑی امانت اٹھا لی، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ انہی دو لفظوں کے اندر اللہ تعالی نے انسان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو باقی کائنات کی چیزیں ہیں وہ نہ ظالم ہو سکتی تھی نہ عادل ہو سکتی تھی، ان کے اندر نہ ظلم کی صلاحیت نہ عدل کی صلاحیت، نہ علم کی صلاحیت نہ جہالت کی صلاحیت، لیکن انسان ظلوم ہے تو وہ عادل بھی ہوگا، اور وہ جہول ہے تو بڑا عالم بھی ہوگا، اشارہ کر دیا کہ انسان ظلوم اور جہول تھا، یعنی اس کے اندر صلاحیت تھی عادل ہونے کی اور اس کے اندر صلاحیت تھی عالم ہونے کی، دیکھیے دیوار جو ہے وہ جاہل ہے یا جناب عالم ہے؟ دیوار کو ہم نہ جاہل کہہ سکتے ہیں نہ عادل کہہ سکتے ہیں، گلاس کو ہم کوئی نہ جاہل کہہ سکتے ہیں نہ عادل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے اس کے اندر ظلم کی بھی صلاحیت ہے، عدل کی بھی صلاحیت ہے، جہالت کی بھی صلاحیت ہے اور علم کی بھی صلاحیت ہے. اور دیکھیے جتنی بھی مخلوق ہوتی ہے ان کے اندر صفات حقیقی یا نہیں ہوتی بلکہ رب کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، تو انسان اپنی ذات میں اصل اعتبار سے ظالم ہے اور اصل اعتبار سے جاہل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ علم دے دیتے ہیں تو انسان جاہل کے بجائے عالم ہو جاتا ہے اور ظالم کے بجائے عادل ہو جاتا ہے. اور جب انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضل فرمایا انسان کے اوپر، تھا تو وہ ظلوم اور جہول اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی اصل خلقت اور فطرت کے اعتبار سے انسان ظلوم اور جہول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے، اور علیحدہ تنہائی میں نہیں سکھائے، تمام مخلوقات کے سامنے سکھائے، کوئی نہیں سیکھ سکا، انسان سیکھ گیا. علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ظلوم تھا، جہول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم بنا دیا، اور جب عالم بنے گا تو عالم بننے کے بعد عادل ضرور ہوگا، اس لیے کہ انصاف تو اسی وقت کرے گا جب علم ہو، جب تک علم نہیں ہوگا تو انصاف کیسے کرے گا، کس کو کتنا دینا ہے، ماں کو کتنا حق دینا ہے، بیوی کو کتنا حق دینا ہے، بہن کو کتنا حق دینا ہے، ساس کو کتنا حق دینا ہے، یہ ساری تفصیل تو اسی وقت ہوگی جب علم اور سمجھ ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو علم عطا فرمایا تاکہ وہ جاہل نہ رہیں، اور پھر اس کے بعد جب علم عطا کر دیا تو وہ عادل بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ لوگ انصاف قائم کریں، ہر ایک کو اس کا حق دیں. قرآن نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے تمام رسولوں کو کھلے دلائل دے کر بھیجا، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب اللہ نازل کی اور ترازو نازل کی، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، انصاف کو قائم کریں. انصاف کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہی کمال ہے انسان کا. اسی لیے سب سے عظیم ترین انسان کون ہے؟ جو حقوق ادا کرتا ہو، امانتیں ادا کرتا ہو. کس کی امانت؟ اللہ کا حق اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماں باپ کا حق ماں باپ کو، اولاد کا حق اولاد کو، رشتہ داروں کا حق رشتہ داروں کو، شاگردوں کا حق شاگردوں کو، اور جناب جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اس لیے آرام کیا کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اس لیے سویا کرو، تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ان کا اکرام کیا کرو جتنا تمہارے بس میں ہو. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دین نام ہے کس کا؟ ادائے حقوق کا. حقوق ادا کرو، یعنی جس کی جو امانت ہے وہ اس تک پہنچاؤ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا ہم قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں جائے گا قبر میں، قبر میں کچھ نہیں جائے گا، یہ ساری جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنے جسم کا بھی حق ادا کریں، آنکھوں کا بھی حق ادا کریں، اپنے تمام اعضاء کا حق ادا کریں، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، بندوں کا حق ادا کریں، تبلیغ کا حق ادا کریں، جہاد کا حق ادا کریں، قرآن کا حق ادا کریں، حدیث کا حق ادا کریں، ہر ایک کا حق ادا کرنا بس یہ دین ہے، یہی امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور یہی علامت خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی، کہ یہ آدمی زمین میں اللہ کا صحیح نائب ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر وہی کام کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. انسان بہت چھوٹے سے پیمانے پہ وہ کام کرتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق پہنچاتا ہے. یہ ہے امانت جو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کی گئی، لیکن سب ڈر گئے کہ ہم نہیں یہ کام کر سکتے. انسان نے کہا جی میں کر لوں گا، تھا تو بڑا ظالم، تھا تو بڑا جاہل، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا. جب علم عطا فرما دیا تو عالم بن گیا، یعنی علم والا ہو گیا، اور پھر ظالم نہ رہا بلکہ عادل بن گیا. اس کو قرآن فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور سب اس امانت سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم بڑا جاہل ہے، یا یوں کہہ لو انسان بڑا ظالم تھا بڑا جاہل تھا. ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا، یعنی اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالی نے پھر اس کو علم کی صلاحیت سے، عدل کی صلاحیت سے نکالا. ویسے بھی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بنیادی طور پر وہ جاہلی ہوتا ہے، علم تو اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، چاہے استاد سے حاصل کرے، چاہے ماں سے حاصل کرے، باپ سے حاصل کرے، ماں باپ سکھاتے ہیں اور استاد سکھاتا ہے، تب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے دنیا کہاں ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، آگے آخرت ہے. یہ ساری چیزیں تو علم سے حاصل ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر انسان ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو علم اور عدل کی صلاحیت سے نوازا جو کسی اور مخلوق کو نہیں نوازا گیا. اسی لیے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جاتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل تھا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے. یہ تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالی کے ان امانتوں کو صحیح ادا نہ کریں، نہ اللہ کا حق ادا کریں، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حق ادا کریں، نہ مخلوق کا حق ادا کریں، تو وہ ہے منافق اور مشرک. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی. اور یتوبہ میں اشارہ کر دیا کہ 100% تو امانت کا حق ادا کرنا مشکل ہی ہوتا ہے، انسان سے تھوڑی بہت بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر انسان کا عزم مصمم ہو کہ میں ہر ایک کو اس کا حق پہنچاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، پھر بھول چوک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تاکہ اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. علماء نے لکھا کہ انسان کی دو صفتیں ذکر کی گئی تھیں، ظلوم اور جہول۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو صفتوں کے مقابلے میں اپنی دو صفتیں ذکر کر دی کہ ہے تو یہ ظلوم لیکن میں بھی بہت بخشنے والا ہوں، اور ہے تو یہ جاہل لیکن میں بھی بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا اور بندوں کا، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرے گا، میں بہت بخشنے والا ہوں، بخشتا رہوں گا، رحم کرنے والا ہوں، رحم کرتا رہوں گا، تو اس کے ظلوم اور جہول ہونے کا اس کو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں غفور رحیم ہوں۔ اس کے ظلم میں اگر اس کے عدل میں کوئی کمی ہوگی اور یہ معافی مانگ لے گا اور تلافی کی کوشش کرے گا، میں بہت بخشنے والا ہوں، بخش دوں گا۔ اسی طرح علم حاصل کرنے میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے گی یا جہالت کچھ رہے گی، میں رحم کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کو قرآن فرماتا ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کر لے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ پھر سے سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، تب تم سیدھی بات کہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقنا منها، اور اس امانت سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم تھا، بڑا جاہل تھا۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اور یہ سب اللہ نے کیا تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تب چار چیزیں ہو گئیں ان دونوں آیتوں سے۔ ایک یہ کہ اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے، خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سیدھی صاف سچی بات کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہو گئی عدل، کہ انسان جو ہے وہ انصاف کرے اور ہر ایک کو اس کا حق پہنچائے، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ بھی ادا کرے، صحابہ کا بھی حق ادا کرے، اولیاء اللہ کا بھی حق ادا کرے، استاد کا بھی حق ادا کرے، شاگردوں کا بھی حق ادا کرے، ماں کا بھی حق ادا کرے، باپ کا بھی حق ادا کرے، بیٹی کا بھی ادا کرے، بہن کا بھی ادا کرے، بیٹے کا بھی ادا کرے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے، حتیٰ کہ جانور گھر میں پالے ہوئے ہیں ان کا بھی حق ادا کرے، اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں ان کا بھی حق ادا کرے، پیٹ دیا ہوا ہے اس کا بھی حق ادا کرے۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا یہ ہے دین، حق ادا کرنا یہ دین ہے۔ اور چوتھی چیز ہو گئی علم، کہ یہ ساری جو ہے تقوی اور قول سدید اور عدل، یہ سب موقوف ہے کس پر؟ علم پر۔ کیونکہ قرآن و حدیث کا علم ہوگا پھر تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو چار چیزیں ہو گئیں، نمبر ایک تقوی، نمبر دو سیدھی بات، نمبر تین انصاف، اور ان تینوں چیزوں کے لیے جو ضروری چیز ہے چوتھی، وہ ہے علم۔ اور یہی وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، تمام جتنے مخلوقات تھی ان کے نام سکھا دیے، ان کے خواص سکھا دیے کہ ان کے حقوق کس کس طریقے سے ادا کرنے. یہی وجہ کہ انسان جو ہے نا یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتا، پہاڑ، زمین، آسمان، خلا، سب چیزوں پہ حکمرانی کس کی ہے؟ انسان کی ہے، چھوٹا سا. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اپنا خلیفۃ اللہ بنایا، اور خلیفۃ اللہ بنا کر اس دنیا میں اس کی حکمرانی کر دی، اور اعلان کر دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، اب تم ان کو استعمال کرو، ہر ایک کو اس کا حق پہنچو. اللہ تعالیٰ اس حق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے ہمیں صادق اور امین بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، تقوی پیدا فرما، ہمیں اولیاء اللہ میں شامل فرما، کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یا اللہ، ہمیں متقی بنا دے. یا اللہ، ہمیں سیدھی صاف سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ایسی سیدھی صاف سچی بات جو نرم بھی ہو، اور لوگوں کی دل آزاری کا ذریعہ بھی نہ بنے، اور قول لین بھی ہو، قول حسن بھی ہو، قولوا للناس حسنا بھی ہو. یا اللہ، ہمیں ایسی نرم، سیدھی، صاف، سچی اور محبت والی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. یا اللہ، اس زندگی میں جو آپ نے امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، یا اللہ، ہمیں امانتیں اہل امانات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل امانات تک پہنچاؤ. یا اللہ، اس کام میں آپ ہماری مدد فرمائیے. اور یا اللہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس طرح جائیں کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کی کوئی امانت ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا دامن اور ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہوں، اور ہم اس دنیا میں سب کے حقوق ادا کر کے جائیں. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. ہمارے کئی بزرگ، کئی دوست، احباب، آپ لوگوں کے بھی جاننے والے بیمار ہوں گے. یا اللہ، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ، قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ، قرضے سے نجات عطا فرما. ہر ایک کا حق صحیح صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما، اپنے فضل سے اولاد صالح نرین عطا فرما، اپنے فضل سے اولاد صالح نرین عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ان کے گھر آباد فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسلک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاد منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان و علیک التکلان، ولا حول ولا قوۃ الا بک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.